ऐलान किया कि हर पारा मकाम है आशूरा, तो मकाम सिल्म है, मकाम हर्ब है, मकाम शफात है, मकाम सुबात कदम है, मकाम तकर्रुब इल्लाह है, इंसान दुआ करता है कि मैं अहल बैत के करीब हो जाऊं, मकाम वाहियत है, ऐ खुदा अहल बैत का साथ दुनिया में भी नसीब कर आखिरत में भी नसीब कर, उसके बाद मकाम बराअत है कि हम लानत भेजते हैं, कुछ नाम अहल बैत ने छुपाए, कुछ नाम अहल बैत ने दिए, छुपाने का हमने फलसफा बताया, नाम ख़ास अफराद के लिए उसका भी फलसफा था क्योंकि वो अफराद मजहर फसाद बन चुके थे, कि मिलता है कि जब जनाब अबाबा कर शाम जाते हैं, अबाबा के लिए उमर के लिए मिलता खलीफ सानी, जब शाम गए जो जब वो शाम गए तो कंधे पर चढ़ गए, यानी खुलफा में सादगी थी, सादा जीस थे, लेकिन जब शाम पहुँचे तो इन्होंने देखा एक बहुत बड़ी काख, एक बहुत बड़ा महल इसने सजाया हुआ है, उसने कहा कि ये तो रस्म है खिलाफत के खिलाफ है, ये तो भूमियों की सिफत है, ये तो कुफर के बादशाहों की सिफत है, आपने इतने बड़े महल क्यों बनाए हैं, तो उन्होंने तौजीह दी, उन्होंने दलील दी, मसला यह है कि हमारा बॉर्डर जो है वो रूम से मिलता है, लिहाजा अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए, अपने मकान को बरकरार रखने के लिए हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हमारे लिए बड़े बड़े महल होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि खिलाफत बदलती जा रही है, जो लफ्ज़ मलुकियत बादशाहत आता है, एक सोच थी जो रसूल की सोच थी, एक आइडियोलॉजी थी जो रिसालत की आइडियोलॉजी थी, मेरे परसों की मजलिस में कहा था एक शख्स है जो एक रेवोल्यूशन को कायम करता है, एक शख्स है जो एक इंकलाब को कायम करता है, अब हमें देखना यह है कि उसके इंकलाब की हिफाजत कौन कर रहा है, उसकी राह को बचा कौन रहा है, और उसकी राह और रस्म और रिवाज को ख़त्म कौन कर रहा है, उसको तबाह बर्बाद कौन कर रहा है, मासूम हर उस शख्स पर लानत भेज रहे हैं, यहाँ दुश्मनी इनफरादी दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, अगर ज़ाती दुश्मनी होगी जब मौला के हाथ में रस्सियाँ बांधी गई थी तो मौला उस वक्त भी तलवार उठाते, अली का तलवार उठाना और अली का तलवार न उठाना बता रहा है कि अली अपनी खातिर जंग नहीं करते बल्कि परवरदिगार आलम के लिए लड़ रहे हैं, इनकी मोहब्बत का मैयार, इनकी नफरत का मैयार, अदुल्लाह अदुकुम, तुम्हारा दुश्मन वो है अल्लाह का दुश्मन है, तो जो मोहब्बत उससे करनी है जिससे अल्लाह मोहब्बत करे, और मोहब्बत का मैदान अगर मुसलमानों के लिए बनाया तो फरमाया अय मुसलमानों मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ, एक अपनी किताब छोड़ के जा रहा हूँ, एक अपनी आँख छोड़ के जा रहा हूँ, और अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत करनी है, अगर किसी से मोहब्बत करनी है या वो मेरी किताब से करनी है या मेरी आँख से करनी है, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, जहाँ पर हर मोहब्बत कुर्बान होती दुनिया भर है। तो मैंने मिसाल दी थी पाकिस्तान का इंकलाब आया, रेवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान आई, इस रेवोल्यूशन में कई लोगों ने हिस्सा लिया, इसमें गुप्ती भी था, इसमें जी एम सैयद भी था, इसमें मुजीब भी था, लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद आपने किसी को वफादारी का सर्टिफिकेट दिया, आपने किसी को वफादारी का सर्टिफिकेट दिया, इसे गद्दार क्यों कह रहे हो, इसे वफादार क्यों कह रहे हो, तो तशरीह दी जाती है ये नजरिए कायदे आजम का हामी था लिहाजा वफादार है, ये नजरिए कायदे आजम का हामी नहीं है लिहाजा ये गद्दार है, इसने कायदे आजम की सोच को तोड़ा है तो ये गद्दार है, तो सवाल यह है जब तेरे लिए एक मुल्क अजीज है तो क्या इस्लाम की कोई कीमत नहीं, क्या मुस्तफा के निजाम की कोई कीमत नहीं, क्या जिस इस्लाम के लिए हमजा जैसे अफराद शहीद हुए, जिस इस्लाम के लिए 70 के करीब अंसारों को हाजिर शहीद हुई, जिस इस्लाम के लिए सहाबा ने अपनी जानों को दिया, अरे मुसलमान तू सोचता क्यों नहीं इस इस्लाम को ऐसा क्या हुआ कि 60 साल का अरसा गुजरता है और इस 60 साल के बाद रसूल के मिंबर पर कोई ऐसा आता है जो शराब भी पीता है, जो रसूल की नस्ल को भी मारता है, तो दुश्मन भी
تعجب یہ نہیں کہ یزید تخت پہ آیا، تعجب یہ تھا کہ یزید جیسا تخت پر بیٹھ گیا اور مسلمان کے جوں تک توں نہ ہوئی۔ یزید کا ایکسیپٹیبل ہونا، یزید کو تسلیم کرنا، یہ مقام تعجب ہے۔ یہ تعجب نہیں کہ پاکستان میں کون حکمران بنتا ہے، تعجب آپ اس بات پہ کرو کہ ایسا حاکم آ جائے جو نظریہ پاکستان کا مخالف ہو اور عوام اسے مانتی رہے، جو غدار ہو اور عوام اسے مانتی رہے، تعجب کب کیا جاتا ہے؟ رسول کے بعد خلیفہ بنتے ہیں، 100 سال تک نبی کے کلام پر پابندی۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمان بولتا نہیں، مسلمان سوچتے ہیں، اپنے جوانوں کے ذہنوں پر یہ کہہ کر بند کر دیا، تمہیں تاریخ میں نہیں جانا، تمہیں ہسٹری میں نہیں جانا، تمہیں کتابوں میں نہیں جانا، تجھے اس موضوع پہ ڈسکس نہیں کرنی، کیونکہ اس ڈسکس کے نتیجے میں تم شیعہ بن جاؤ گے۔ اللہ نے جو آپ کو ہتھیار دیا، چاہے وہ ہم شہید ہو جائیں، جانوں کا نذرانہ دے دیں، لیکن اصولوں پر کبھی سودا نہیں کرتے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یا آقا حسین ابن علی نے سکھایا۔ صلوات پڑھو محمد علیہ وسلم۔ وعجل فرجہ، میں نے بتایا رسول خدا نے خواب دیکھا۔ مسلمان پوچھیں اپنے مفسرین سے یہ کون سا خواب ہے، کہ وما جعلنا الرؤیا التي رأیناک الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونفوقهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا۔ اے حبیب، اس خواب کو دیکھ کر ڈر مت جانا۔ اس خواب کے بعد نبی کے چہرے سے مسکراہٹ ہٹ گئی۔ کیا خواب تھا؟ نبی خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی کے منبر پر بندر آ رہا ہے، بندر جا رہا ہے، لباس رسول، لباس جانشین رسول پہنا ہوا ہے، لیکن شکل بندر والی ہے۔ بندر کیوں؟ کیونکہ بندر ایکٹنگ کرتا ہے، بندر لوگوں کو خوش کرتا ہے، بندر لوگوں کو بہلاتا ہے، ایک گھنٹے کے لیے ان کے ذہنوں کو بہلاتا ہے، لیکن اس میں عقل نہیں ہوتی، اس میں شعور نہیں ہوتی۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد تصور کرو مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی۔ ارے جس مصطفیٰ نے پتھر کھائے، جس نے عزیز ترین اصحاب کی جانوں کو قربان کیا، جو 10 سال شعب ابو طالب رہے، جس میں جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ارے اتنے پتھر مارتے تھے، نبی کے چہرے سے خون بہتا تھا، گندگی رسول کے چہرے پہ پھینکی جاتی تھی، وہ نبی جس نے اتنی زحمتیں اٹھائیں، جتنے اتنے شہدا دیے۔ اب یہ دیکھتے کہ میرے دین کا رزلٹ یہ آئے کہ میرے منبر پر بندر آتا ہے۔ اللہ نے کہا نبی، ہم تجھے ڈرانا نہیں چاہتے، ہم تجھے بتانا چاہتے ہیں، یہ سنت رہی ہے نوح کی قوم کی، ابراہیم کی قوم کی، موسیٰ کی قوم کی، یوسف کی قوم کی، کہ ہر نبی نے اپنے نبی کے جانشینوں کو ٹھکرایا۔ یہ میری سنت ہے، سنت ہے جسے سنت تدریج کہتے ہیں، یہ میری سنت ہے۔ میں ابتلا میں ڈالوں گا، میں امتحان میں ڈالوں گا، میں لوگوں کو امتحان دوں گا، تاکہ دیکھوں کون اس امتحان سے باہر کامیاب نکلتا ہے اور کون اس امتحان میں ناکام ہوتا ہے۔ بعض اوقات کہتا ہوں کہ عزادارو، شکر ادا کرو خدا کا کہ اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ اگر تزکیہ نہ ہوتا اور ہم اس زمانے میں ہوتے اور یہ دنیا داری کی صفات وجود میں ہوتی، اللہ جانے ہم کہاں ہوتے۔ یہ نعمت الہی ہے کہ اس زمانے میں ہو اور اس گھر میں پیدا ہوئے ہو جس گھر میں تجھے ماں نے حسین حسین کہنا سکھایا، جس فرش پر رسول خدا ناراض ہے۔ فرمایا اے حبیب، یہ ایسے لوگ ہیں، اگر میں ان کو ڈراتا بھی ہوں، فطرت بنو امیہ، اگر ان کو ڈرایا بھی جاتا ہے، فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، ان کو جتنا سمجھاؤ، ان کو جتنا ڈراؤ، یہ ان کی صفت ہے کہ ان کا طغیان اور بڑھتا ہے، ان کی مخالفت اور بڑھتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنا آپ سمجھاتے ہیں یہ اور آپ کو قتل کرتے ہیں، جتنا آپ حق کا پیغام دیتے ہیں ان کے دل میں اور بغض بڑھتا ہے، اور نفاق بڑھتا ہے۔ فرمایا کیوں نہ، کیونکہ فرمایا گھر میں شجرت ملعون ہے، یہ ملعون درخت ہے، اس کی نسل ملعون ہے، اس کی سوچ ملعون ہے. لیکن اے حبیب گھبرانا نہیں, ہم نے سورہ نور میں ایک شجرہ مبارکہ بنایا, ایک مبارک شجرہ فی المصباح والمصباح, جس میں دو نور ہیں, ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے, نور علی نور, ایک نور کے بعد دوسرا نور آئے. اسی امید میں تو شیعہ کی رہا ہے, اسی امید پر تو یہ ہر مصیبت کو مظلومیت کو برداشت کر رہا ہے. وہ امید والفجر والیال عشر, وہ فجر کی امید ہے. فجر پرسوں کی مجلس میں کہہ چکا, فجر سے مراد ہے ظہور امام کی امید. لیکن اے لوگوں, والیال عشر والشفع والوتر هل في ذلك قسم لفي حجر, کیا تم نہیں دیکھ رہا میں کتنی بڑی قسمیں کھا رہا ہوں؟ کس کی قسم؟ فجر کی قسم. کس کی قسم؟ لیال عشر کی قسم. اللہ کہتا ہے تو جانتا نہیں یہ کتنی بڑی قسمیں ہیں, میں مواقع النجوم کی قسمیں نہیں کھاؤں گا. یہ ظاہراً کوڈ ورڈز ہیں, کس کے لیے؟ جو صاحبان فکر, جو صاحبان عقل. خدا صاحبان معرفت کو چھپے چھپے الفاظ میں راستہ دکھاتا ہے. گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہونا, یہ فجر آئے گی, ظہور کا وقت آئے گا. پھر خدا قوم عاد کا ذکر کرتا ہے, التی یملک مثل بلاد, کیا تم نے عاد کو نہیں دیکھا جس نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی تھی, جس نے بڑے بڑے محل بنائے؟ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کو بقا ہے, وہ بھی یہ سمجھتے تھے میرے نبیوں کو ہرا دیں گے, وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیشہ جئیں گے. لیکن اے مسلمان, کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ کیا تو نہیں دیکھتا بے سفر بلباد جو بڑے بڑے پہاڑ بناتے تھے, جو پہاڑوں کے ٹکڑوں کو کاٹ کے لاتے تھے, اس سے بڑے بڑے محل بناتے تھے. کائنات میں لم تخلق, اس جیسا کوئی بلاد نہیں بنا, اس جیسا کوئی شہر نہیں بنا. آج بھی مصر آپ کے لیے ایک رول ماڈل ہے, آج بھی مصر کی ثقافت آپ کے لیے رول ماڈل ہے, آج بھی احکام مصر پر فلمیں بنتی ہیں. ارے اس زمانے میں اتنی بڑی بلڈنگیں بنائیں, مشینری نہیں تھی کوئی بھی, آج زمانے کے سہولیات نہیں تھی, لیکن آپ دیکھتے ہیں اتنا پاور, اتنی طاقت, جنہوں نے پہاڑوں میں اپنے گھر بنا لیے. اور یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی ہمیں تباہ کرنے والا نہیں, کوئی ہمیں برباد کرنے والا نہیں. لیکن کل کی بارش نے لوگوں کو بتا دیا, جب وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے, جب وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے, تو کہاں گئی تمہاری سڑکیں, کہاں گئی تمہاری بلڈنگیں؟ تو مانے نوح کو یاد کر کہ اس قوم نے بھی ہزار سال سرکشی کی تھی, وہ بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی عذاب نہیں آئے گا, کوئی خلق کرنے والا نہیں, کوئی تباہ کرنے والا نہیں. لیکن میرے عذاب نے بتا دیا, میرا ایک تازیانہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی قدرت مند ہے, اگر کوئی طاقت رکھتا ہے, اگر کوئی پاور رکھتا ہے, اگر کوئی سپر پاور ہے, وہ تمہارا رب ہے اور رب العالمین ہے. صلوات پڑھ وہ بھی یہ سمجھتے تھے, الذین طغوا فی البلاد, جنہوں نے بلاد میں طغیان کیا تھا. لیکن ان ربک لبالمرصاد, تجھے رب کا تماشا, رب کا تازیانہ یاد رکھنا چاہیے. یہ اللہ کی سنت ہے جسے سنت تدریج کہتے ہیں. سنت تدریج کا مطلب یہ ہے وہ آہستہ آہستہ تجھے امتحان میں ڈالتا ہے, وہ بالکل خاموشی سے تیرا امتحان لے رہا ہوتا ہے. اب یہ تدریج 100 سال تک بھی ہے, 1000 سال تک بھی ہے, 500 سال تک بھی ہے, یہ چلتی رہتی ہے. وہ اس میں دیکھتا رہتا ہے کون ہے جو مومن ہے, وہ پرکھتا رہتا ہے کون ہے جو ہیرا بن کے اس پتھر سے نکلے گا. اس لیے معصوم فرماتے ہیں جس طرح تو زمین پر بیٹھ کر آسمانوں کے ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتا ہے, اے مومن بالکل اسی طرح زمین کے بعد ایسے گھر ہے جو چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہے, جہاں پر ملائک ان گھروں کو دیکھتے ہیں. اے مومن تو نے سوچا نہیں کہ یہ دن رات جو اللہ کے ملائک زمین پر نازل ہوتے ہیں, یہ کہاں پہ نازل ہوتے ہیں؟ ان کو نشانی دی جاتی ہے, یہ نور کو دیکھ کر نازل ہوتے ہیں. جس جس گھر میں اطاعت احبائیت کا نور ہوتا ہے, وہ چمکتی ہوئی روشنی کو دیکھتے ہیں اور اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کو لے کر آتے ہیں. سلام پڑے محمد والے. عجیب خدا کی آواز آتی ہے, وَلَوْلَا يَكُونُ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً, اللہ کہتا ہے اے میرے بندو, اگر تم ایک امت بن جاؤ, اگر امت واحد بن جاؤ. اللہ کہتا ہے مجھے تو ڈر ہے, تمہارے ایمان پہلے سے کمزور ہے, تھوڑا اور جھنجھوڑوں گا تو کوئی بچے گا ہی نہیں. ولولا اگر تم امت واحد بن جاتے لجعلنا لمن یکفر بالرحمن,
تو وہ جو مجھے نہیں مانتا میں اس کے گھر کی چھت کو بھی سونے سے بھر دیتا,
جو مجھے نہیں مانتا میں اس کے گھر کی چھتوں کو سونے سے جواہرات سے بھر دیتا.
لیکن مجھے ڈر ہے تم کسی کی بڑی گاڑی کو دیکھ کر کفران کرتے ہو کہ اللہ نے کافروں کو اتنا کیوں دیا, اچھی کنٹری ان کی,
اچھا ملک ان کا, صفائی ان کے پاس, مال ان کے پاس, پاور ان کے پاس, فوج ان کے پاس, میزائل ان کے پاس, صحیح جہاز ان کے پاس. جب تم ان کو دی ہوئی نعمتوں کو دیکھتے ہو تمہارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. عقیل علی کا بھائی ہے, معاویہ کا سفرہ دیکھا, ایمان کمزور پڑ گیا, لیکن وہ تو علی تھے جو سمجھا رہے تھے, عقیل یہ مال دنیا فنا والی چیز ہے, عقیل ڈر قیامت کے دن سے.
ارے مؤمن تو دنیا میں سکون لینے ہی نہیں آیا, یہاں پہ راحت لینے ہی نہیں آیا. اللہ تو کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا جتنا سکون لینا چاہتا ہے میں اسے اپنے آپ میں سکون دے دوں گا, مال دے دوں گا, دولت دے دوں گا.
لیکن اے مؤمن تو یہاں پہ جمع کرنے کے لیے نہیں آیا, یہاں پہ مال کو بٹورنے کے لیے نہیں آیا, خدا میں کائنات میں کیوں آیا ہو؟
کیا تو قرآن نہیں پڑھ رہا؟ کیا تو حدیث نہیں پڑھ رہا؟ کیا تو علی کی زندگی نہیں دیکھتا؟ کیا تو حسین کی زندگی نہیں دیکھتا؟
ارے جہاں جہاں میں نے لفظ ایمان لایا وہاں وہاں میں نے لفظ صلات لایا, اور جہاں جہاں میں نے کہا اقیم الصلات اس کے بعد فوراً کہا
تو جمع کرنے کے لیے نہیں آیا,
بلکہ تمہاری مثال ایک پائپ لائن کی طرح ہے. پائپ لائن میں کوئی چیز رک جائے تو وہاں پر مسئلہ ایجاد ہو جاتا ہے, جب چیزیں گزرتی رہے تو گزرتی رہتی ہیں.
تمہاری مثال پائپ لائن کی طرح ہے. میں تجھے رزق دیتا ہوں کہ خود بھی آپ مومنوں کو بھی کھلا, اپنے آنے جانے والوں کے لیے بھی مومنوں کو رزق کو بانٹنا شروع کر دے,
نہ کہ فرعون کی طرح نمرود کی طرح جمع کرنا شروع کر دے.
ارے تو تو حسین کا نام لے رہا ہے, اسی لیے کائنات نے دو نظام دیے, ایک نظام تھا جس کا فلسفہ یہ تھا کہ تجھے مال کو جمع کرنا ہے, دوسرا نظام یہ تھا جمع نہیں کرنا بلکہ تجھے ایثار کرنا ہے, بلکہ تجھے قربان کرنا ہے, بلکہ تجھے بانٹنا ہے. یہی نظریہ زکات تھا, اس لیے قرآن جب آپ کے ایمان کا تعارف کرواتا ہے تب تمہیں ولایت کا بتاتا ہے, تو آواز یہی آتی ہے کہ تم ایمان لاؤ, رسول پر ایمان لاؤ, ایمان لاؤ اللہ پر ایمان لاؤ. اور مؤمنوں تمہارا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے. جب وہ ولی کا تعارف بھی کرواتا ہے تو زکات سے تعارف کرواتا ہے. اب یہ علی کا چاہنے والا ہو نہیں سکا تو صرف مال جمع پیدا کرنے کے لیے پیدا ہو, پر میں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ بن جما جو صرف مال کو جمع کرتے ہیں, نمرود کی طرح, قارون کی طرح. یہ فلسفہ حسین کا نہیں تھا, یہ آئیڈیولوجی حسین کی نہیں تھی. ہاں مال جمع کرنا گناہ نہیں ہے, کمانا گناہ نہیں ہے, پیسہ کمانا گناہ نہیں ہے, گاڑی لینا گناہ نہیں ہے, لیکن تو اپنی زندگی کو مال کے لیے وقف کر دے. 70 سال زندگی ہو گئی ابھی بھی جمع کرتے جا رہا ہے. ارے کس کے لیے جمع کر رہا ہے؟ قبلہ اولاد کے لیے جمع کر رہا ہوں, وہ رسا کے لیے جمع کر رہا ہوں. عجیب نبی کا واقعہ ہے کہ ملتا ہے رسول کی خدمت میں دو لوگ آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو مالدار ہیں, ہمارے پاس تو پیسہ ہے, باپ کا انتقال ہو گیا, اس کی بھی بڑی ملکیت ہے. یا رسول اللہ نے بہت دیا ہوا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ باپ کی بچی ہوئی ملکیت کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا جائے. رسول نے کہا بہت اچھی بات ہے, ایک مرتبہ سارے مال کو خیرات الہی میں دے دیا, ایک مرتبہ اس گودام میں رسول گئے جو کھجوروں کا گودام تھا, ساری کھجوریں غریبوں میں تقسیم کر دی. زمین پر ایک کھجور پڑی ہوئی تھی, رسول نے اس کھجور کو اٹھایا, حسرت کی نگاہ سے دیکھا, فرمایا جتنا مال بھی تو نے تقسیم کر دیا وہ ایک جگہ, لیکن اگر یہ ایک کھجور اپنی زندگی میں خود دیتا اس کا اجر اس ساری خیرات سے زیادہ تھا. ایک کھجور کا دنیا میں جمع کرنے کے لیے نہیں آئے, بلکہ ہم دنیا میں تصور دار قرار نہیں ہے, یہاں پہ تجھے رہنا نہیں ہے. اے مومن تو دنیا میں اس لیے آیا تاکہ تو اپنی چیزوں کو قربان کرے. اور یہ نظریہ آپ کو کہاں ملتا ہے, یہ فکر کہاں ملتی ہے؟ پورا سال گزر جاتا ہے, اس سال میں 10 دن ایسے آتے ہیں جب انسان کی سوچ بدلتی ہوئی نظر آتا ہے, جب لوگوں کا رویہ بدل جاتا ہے,
یہ کہاں پہ نظر آئے گا کہ حسین کی آئیڈیولوجی، حسین کی سوچ کیا ہے؟ اے مومن، جب اربعین حسین پہ جاؤ گے، ارے دنیا تو جمع کرنے پہ لگی ہے، یہ کیسا میدان ہے جہاں پہ سب مٹانے پہ لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ سبزیاں لگی ہوئی ہیں، جہاں پہ مفت میں روٹیاں دی جا رہی ہیں، جہاں پہ لوگوں کے پاؤں کو دبایا جا رہا ہے، جہاں پہ روک روک کے کہا جا رہا ہے ارے پانی کا ایک گلاس پی لے میری قربانی قبول ہو جائے گی، جہاں پہ گڑ گڑا کے کہا جا رہا ہے کہ دو روٹیاں میرے ہاتھوں سے کھا لے حسین میری قربانی کو قبول کر لے، یہ وہ سوچ ہے حسین بنیادی کی، وہ سوچ سیلفشنس کی سوچ نہیں ہے، وہ اپنے ذات کے بقا کی سوچ نہیں ہے، وہ انسانیت کے بقا کی سوچ ہے، وہ مظلوم کی صدا کی سوچ ہے، وہ اپنا سبیل کے مدد کی سوچ ہے، وہ کسی غریب کو پالنے کی سوچ ہے، وہ کسی بیوہ کے فکر کی سوچ ہے، وہ علی کی سوچ ہے جو رات کے اندھیروں میں اٹھتی ہے اور غریبوں اور یتیموں کے دروازے پہ خیرات کر کے آتی ہے، ارے تو اس امام کا ماننے والا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج جس آئیڈیولوجی میں ہم جی رہے ہیں، آج جس سوسائٹی میں ہم جی رہے ہیں، جہاں سے ہمارا بچہ سوچ لے رہا ہے، وہ ہے ٹی وی کی سوچ، وہ ہے سنیما کی سوچ، وہ ہے فلم کی سوچ، وہ ہے لگژری لائف اسٹائل کی سوچ، وہ ہے بہترین زندگی گزارنے کی سوچ، وہ ہے بہترین روم سیٹ ہونا چاہیے، بہترین بستر ہونا چاہیے، ارے دوسرے کے پاس ہے یا نہیں ہے مجھے کیا پرواہ، میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، کوئی مومن کے پاس سواری ہے یا نہیں ہے مجھے کیا پرواہ، میرا بچہ اچھے اسکول میں پڑھنا چاہیے، کسی مومن کا بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، نظریے زکات، نظریے خمس، نظریے خیرات، ارے صدقہ کرنا تو بھول گیا، زکات کا مطلب یہ نہیں کہ سنیوں کی زکات ہے، زکات کا مطلب خیرات ہے، زکات کی اقسام ہے، زکات میں خمس بھی آتا ہے، زکات میں صدقہ بھی آتا ہے، زکات میں یتیموں کا حق بھی آتا ہے، دراصل نظریہ نظریے ایثار تھا، ایثار کا مطلب یہ ہے کسی کو پیاسا دیکھو تو خود پانی نہ پیو، ایک قربانی ہے ایک ایثار ہے، قربانی اور ایثار کا درجہ اور بلند ہے، ایثار کا مطلب یہ ہے پانی سامنے ہے لیکن عباس کی طرح پانی نہ پیو کیونکہ سکینہ پیاس میں ہے، یہ ایثار ہے، عاشورا کے دن کئی مومنوں کو میں ملے گا کیونکہ روزہ رکھنا حرام ہے کھاتے ہیں، لیکن عاشورا کے دن کئی مومن پانی نہیں پیتے، ارے پانی پینا حلال ہے کیوں نہیں پی رہا، جذبہ ایثار ہے کیونکہ کربلا میں میرا حسین پیاسا تھا، کیونکہ کربلا میں میرا حسین پیاسا تھا، اسے جذبہ ایثار کہتے ہیں، اسی جذبے کو حسین تمہارے بچوں اور بڑوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک اور نظریہ ہے، وہ نظریہ ہے اپنے ذات کی بقا کا، جس نظریے پہ حقیقت چل رہا ہے، جس نظریے پہ اسرائیل، جس نظریے پہ ہٹلر، جس نظریے پہ سعودی عرب چل رہے ہیں، یہ تمام تر حکومت آئے عرب اسی نظریے پہ، وہ نظریہ ہے اپنی بقا، میں بچ جاؤں اگلا مرتا ہے تو مر جائے، میری کنٹری کے لوگ خوشحال رہے ہیں، دوسرے ملک کے لوگ مرتے ہیں تو مر جائے، ملینس آف ڈالر افریقہ سے لوٹے، ان کی دولتوں کو لوٹا برٹش گورنمنٹس نے، لوگ کہتے مولانا تو نظام اچھا، ارے پگلے تجھے پتا نہیں پوری کائنات کی دولت کو لوٹ کر اپنی حکومتوں کو بنا، افریقہ کا سونا لوٹا، ہیرے لوٹے، آپ کے ممالک میں آئے یہاں سے سونا لے گئے، آپ کی دولتیں لے گئے، ہر ملک کو نچوڑ کر لوٹ کر اپنی دولتوں کو بنایا، اپنی حکومتوں کو بنایا، یہ ملینس آف پیپل کیوں مر گئے، ورلڈ وار ون ہو یا ٹو ہو کس وجہ سے مرے، ذات کی بقا کے نظریے، لیکن کربلا جاؤ علی کا بیٹا اشارہ کرے تو اس کے ایک اشارے سے پوری فوج یزید مر جائے، لیکن حسین اصولوں پہ چل رہے ہیں، فرمایا جو اپنا خون دیکھے کسی اور کا دین بچائے اسے حسین کہتے ہیں، قربانی کا نظریہ، یہ کہاں کس جنگ میں آپ کو ملتا ہے، وقت نہیں کہ ایران کی جنگ کے حوالے دیے جائیں، مسائل ہوتے ہیں شام کی جنگوں میں جو جوانوں نے اپنی قربانیاں دیا، پریشان ہو جائیں گے، ہمارے مومن تھے، پرسوں ایک واقعہ ہوتا رہتا ہے اربعین کا، دیکھیے یہ ایثار، یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، یہ آپ کو خط حسین سے ملتا ہے، دو خط ہیں، مومن سوچے کہ کس خط پہ چل رہا ہوں، مشہور جملہ خط ولایت، میں واقعا ولایت علی کے راستے پر ہوں کہ نہیں ہوں، زبان سے حسین حسین کروں لیکن میرا راستہ یزید کا، میرا راستہ کوئی اور، کہتے مولانا ہم مشی پہ تھے تو مشی آپ کو پتا یہ بوتھ ہوتے ہیں کھمپے جو ہوتے ہیں، بھائی ہم 50ویں کھمبے پہ رکیں گے، وہ کہتا ہے میں 60ویں پہ رکوں گا. تو وہ کہتے ہیں یہ جھنگ کا کوئی مومن تھا، اس کے دو بچے تھے اور
بادشاہ دین وغیرہ کا وہ ڈائریکٹر بھی تھا، بڑی پوسٹ کا. کہ نیا نیا جب مشین شروع ہوئی اس زمانے میں
2007 میرے خیال میں ہیڈ کی بات ہے، تاکہ وہ تھے بھاری بھرکم لیکن اسپیڈ بڑی ہوتی تھی چلنے میں، تو ہمیں شام سے 40 کھمبے 50 کھمبے جلدی پہنچ جاتے تھے.
اور کہتے تھے 95 پہ رکوں گا یا 97 پہ یا 98 پہ، پھر خیال میں 98 سو اس لیے اکثر لوگ فکس عدد پہ رکتے ہیں، وہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے، وہ دو نیچے بتاتے تھے.
تو ہم چل رہے تھے پھر ہم تقریباً 70-80 پہ پہنچے تو اچانک ایک بہت بڑا دھماکہ. اس کے بچے کہہ رہے میرے ساتھ تھے وہ آگے تھے،
فوراً بچوں نے کہا کہ بابا کا کیا ہوا، بابا تو آگے تھے. کہا ہم دوڑے
98 کھمبے پہ پہنچے، جب وہاں پہنچے تو لاشیں تھیں، سب کی لاشیں بکھری ہوئی تھی. اتنے میں ہم نے اس مومن کو دیکھا، اس کی دونوں ٹانگیں
دھڑ سے جدا ہو چکی تھی اور وہاں پہ تڑپ رہا تھا. جذبہ دیکھنے والا تھا
کہ ہر آدمی ٹانگ کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، یہی کہے گا مجھے ہاسپٹل لے جاؤ، جلدی لے جاؤ، ارے مر نہ جاؤں، مجھے بچاؤ. اس کے بچے روتے ہوئے آئے کہ بابا کو جلدی لے کر چلیں، لیکن انہوں نے مجھے بلایا کہ جلدی میرے بچوں کو کر بنا دیا.
میں دیکھ رہا ہوں میرا حسین انتظار ہو، کہاں تو لے جائیں گے ہاسپٹل میں،
لیکن انتظار مت کروا میرے بچوں کو، جلدی میرے بچوں کو حسین کی زری تک پہنچا.
اسے کہتے ہیں عیسیٰ،
یعنی بدن کی تکلیف کو چھوڑ کر اس کی نگاہ میں بس کون آئے؟ حسین. کہ 2 سال میں بندے خدا شہید بھی ہو گیا. یہ جذبہ کہاں آپ کو ملے گا؟
یہ کربلائی جذبہ ہے کہ اپنی بھوک کو درگزر کر کے کسی بھوکے کی بھوک کو بجھانا.
خود جذبہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، میں نے کہا تھا زیارت عاشورہ میں ایک اور مقام ہے جسے مقام شفاعت کہا جاتا ہے. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ مرزقنی شفاعت الحسین یوم.
ایک اور مقام ہے جب ہم
دعا کرتے ہیں مقام محمود، جس کے لیے میں نے عرض کیا مقام محمود کی دو معنی. ایک معنی مقام محمود کی ہے کہ اے خدا مجھے شفاعت نصیب کر مولا حسین کی یا کسی امام کی.
دوسرا مقام محمود کا اعلیٰ درجہ یہ کہ
اے خدا شفاعت ہونا اور شفاعت کرنا، میری شفاعت ہو. اے دوسرا مقام یہ خدا مجھے اس مقام پر پہنچا کہ میں کسی کی شفاعت کروں، اس سے بڑا مقام. کیونکہ شفیع، نماز شفا اور وتر ہم کہتے ہیں نا، شفا دو کو کہتے ہیں. اب شفاعت قیامت میں بھی ہے، شفاعت اس دنیا میں
ایک الگ بحث ہے، تھوڑا سا اس کو کھول دیں. دنیا میں شفاعت شفیع ہونا،
یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے.
کون ہے امام؟ فرمایا جو دنیا میں تیرا شفیع تھا.
شفیع کا مطلب جس کو دنیا میں تم نے راستہ دکھایا، یا جس نے تجھے راستہ دکھایا، یا جس کے راستے پر تو چلا،
جو جس سے تو دنیا میں سوچ لے رہا تھا، تھاٹس لے رہا تھا، وہ تیرا شفیع ہے.
اب معصوم فرماتے ہیں ہم دنیا میں بھی شفاعت کرتے ہیں، ہم آخرت میں بھی شفاعت کرتے ہیں. اے مومن تو بھی دنیا میں شفاعت کر.
مولا میں کیسے شفاعت کروں، میں شفیع کیسے بنوں؟
تو معصوم فرماتے ہیں کیا تجھے مقصد قیام حسین اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ، پھر زکاۃ کا لفظ آ رہا ہے،
وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. فرمایا امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یہ بھی مقام شفاعت ہے.
کیسے شفاعت ہے؟ ایک مومن غلط راستے پہ جا رہا ہے، آپ اس کو نماز کے راستے پہ لا رہے ہیں،
آپ اس کو حسین کے راستے پہ جا رہے ہیں،
دشمن علی کے راستے پہ جا رہا ہے، آپ اس کو علی کے راستے پہ، جب علی کے راستے پہ لا رہے ہیں یہاں تجھے راستہ نظر آ رہا ہے، لیکن بالعمل یہ راستہ نہیں بلکہ یہ جنت ہے.
تو جب اس کو مسلح پر لے کے، مسلح نہیں ہے یہ جنت ہے، جب اسے سچائی کے پاس لے، یہ سچائی نہیں ہے جنت ہے.
فرمایا بعض لوگ دو طرح کے شفیع ہیں، شفیع ان ایک ایسا شفیع ہے جو تجھے جنت میں لے جاتا ہے، وہ شفیع ان ایک اور شفیع ہے جو تجھے طریق جہنم میں لے جاتا ہے، کچھ جنتی شفیع کچھ جہنمی شفیع. فرمایا ایسا نہ ہو کہ کبھی تو جہنمی شفیع بن جائے. جوان نے کہا مولانا وہ کیسے؟ میں نے کہا کسی نے کسی سے قرضہ لیا. اس صاحب نے کہا کہ بھائی ایک شرط پہ ہم آپ کو قرضہ دیں گے، جب آپ ہمیں ایک بلینک ایک چیک فل کر کے دیں گے. تو آپ نے اس کو سکھانا شروع کیا چیک اس طرح نہیں لکھنا، اس طرح لکھنا کہ چیک پاس ہی نہ ہو. مفت میں اسے جہنم کا مشورہ دے دیا، وہ ہے حرام خور، تم اسے اور حرام خور بنا رہے ہو. بیچ کے راستے بتانا، بھائی یہاں سے جانا یہ راستہ بڑا اچھا ہے، یہاں سے رشوت دے کر اپنا کام کر دینا. یعنی مفت میں اس کے شفیع بن رہے ہو ایک جہنم کے راستے. اب قیامت میں آواز آئے گی یوم ننحو کل اناس امامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام سے پکارا جائے گا. تم دنیا میں جس کی سوچ پہ چلے تھے اسی کی سوچ کے ساتھ اٹھائے جاؤ. بڑی بڑی سیلیبریٹیز کے پیچھے ہم تمہارا کیا ہے، کس ایکٹر نے شادی کی، کتنی شادیاں کی، کتنے بچے، آدھا گھنٹہ نیٹ میں یہی ڈھونڈ رہا ہے کہ کس کی شادی ہوئی کس کی شادی نہیں ہوئی. شادی اس نے کی ہے پریشان تو ہے. کسی نے ایکٹرس کو بت بنا دیا، باس کا بت تو ہے مولانا کہ میں فلاں مولانا کا فرینڈ ہوں، باس کے بت ہیں نوح خان، پھر یہ بت اس بت سے لڑتا ہے، پھر کمپٹیشن ہوتا ہے. نہیں میرے والا اچھا ہے، وہ کہتا میرے والا اچھا ہے. معصوم پرواز اسلام بت پرستی کو توڑنے کے لیے آ گیا تھا. مسلمان تب بنے گا جب اندر کا بت توڑے گا. یہ شہرت کا بت، یہ کرسی کا بت، یہ مال کا بت. اب بت کو مال بنا دیا، مجلس حسین کی پڑھ رہا ہے، لیکن طے کر کے پڑھے اتنے پیسوں میں حسین کی مجلس پڑھوں گا. آج کل تو مولویوں سے میں پریشان ہوں، ذاکروں سے تو میں تھا ہی. عجیب ہے، ہم قم سے چلے مشہد سے چلے کہ ذاکروں کو سدھارے، تھوڑا اللہ ان کو ہدایت دے. اب مولوی وہاں سے چلے اور وہ خود ذاکر کے رنگ میں ڈھل گیا. پہلے سننے میں آتا تھا فلاں ذاکر اتنے پیسے لیتا ہے، اتنی گاڑیوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، آج مولویوں کا سننے میں آتا ہے. یہ آخر الزمان ہے، یہ وہ کلچر ہے جو حسین کا کلچر نہیں ہے، یہ وہ راہ رسم ہے جو حسین کی رسم ہے، وہ پی آئی پی کلچر، وہ تبرج جاہلی. عجیب لفظ قرآن میں تبرج جاہلی. فرمائے جاہلیت کے زمانے کی طرح برج نہ بنو، بلڈنگ نہ بنو کہ ہر آدمی چاہتا ہے مجھے دیکھا جائے، بس اسکرین پہ میں ہونا چاہتا ہوں. جوان بال بناتا ہے، داڑھی بناتا ہے، نیت یہ ہوتی ہے جب چلوں تو چمکوں دیکھا جائے. چار لوگ کہیں واہ آج کیا آپ کی داڑھی کیسا ہے، خواتین وہ کپڑے وہ گاؤن وہ ڈریس، مجلس حسین میں جا رہی ہے لیکن نہیں ایسے جاؤں چار لوگوں کی نگاہیں میری طرف ہوں، دیکھی جاؤں، تبرج چمکوں، چار لوگوں میں میرا نام ہے. یہ تبرج جائے گا. جن کا وجود چمکتا تھا انہوں نے بھی کوشش نہ کی کہ لوگوں میں چمکیں. جو اشارہ کرے چاند کے تو ٹکڑے کرے، جو اشارہ کرے سورج کو پلٹا دے. وہ علی اپنی پھٹی ہوئی جوتی کو ایسے سی رہا ہے. یہودی نے کہا نا کہ مجھے دیکھنا ہے کون ہے جس نے مرحب کو بچھاڑا، انتر کو بچھاڑا. تو کہا جا مدینے میں جاؤ، کس سے؟ کہا حیدر سے ملنا ہے. کہا مدینے میں ملے گا. مدینے میں آیا، لوگوں سے پوچھنے کا حیدر کہاں، حیدر کہاں. لوگ مولا کو علی کے نام سے جانتے تھے. حیدر کا نام تھا یہودیوں کے لیے، کیونکہ جب جب مولا نے یہودیوں سے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا یہودی مجھے پہچانو، میری ماں نے میرا نام حیدر. کیوں کیوں حیدر کہا؟ یہ بھی ان کی کتابوں میں ایک نشانی تھی کہ اے یہودی تمہیں کون مارنے آئے گا؟ وہ جس کا نام حیدر ہوگا. کبھی کب کہا انا ایلیا فی الانجیل میں، وہ ہوں جس کا نام تمہاری انجیل میں ایلیا ہے. مختلف نشان. اب حیدر سے کوئی مسلمان جانتا، کسی نے جو مولا کو جانتا تو اس نے کہا علی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا اس نے مرحب اور انتر کو بچھایا. کہاں ملے گا کہاں ملے گا؟ کہ سامنے جاؤ وہیں زمین پر بیٹھے اور روٹی کھا رہے. کہ جیسے علی سے ملنے آیا تو میں نے دیکھا پانی ہے اور سوکھی روٹی ہے، مولا ڈبو ڈبو کے کھا رہے. اب تصور دیکھیے نا، تصور عالم، ہمارے سامنے طاقتور کون ہے، ہمارے سامنے عالم کون ہے، ہمارے سامنے سب سے بڑا خطیب کون ہے. اپنے تصورات لیجیے، بڑی گاڑی، بڑا پروٹوکول، آگے نیچے پولیس کی گاڑی، دو دو ٹریفک کے پولیس والے ہو. اب پتہ ہی نہیں لگتا کہ مراد شاہ جا رہا ہے یا شیعہ کو بول بھی جا رہا ہے. نشانی ایک جیسی ہو گئی. یہ نظام ہے جس نے اپنی لپیٹ میں ہم سب کو لے لیا. یہ نظام ہے جو ہمیں بتاتا ہے، لوگ مشورے آ کے دیتے مولانا بڑی گاڑی ہو تو بڑا خطیب ہوتا ہے. جس نظام میں معیار بدل گیا، سوچ بدل گئی، نگاہ بدل گئی، اشیاء جوان بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں، خاتون بھی وہ کرنا چاہ رہی ہے. جس نظام میں میں صرف خود کو دکھانا چاہتا ہوں، جس میں سے سافٹ ویئر آ گئے جس کا نام ہی فیس بک ہے، فیس فیس دیکھا جائے، پزا کھا رہا ہے دکھا رہا ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں گوشت بھی لو تو ایسی شاپر میں ایسے کاغذ میں ڈالو کسی غریب کی نگاہ نہ پڑے، کہ بھوکا دیکھ نہ لے، نظر لگ جائے گی تیرے بچے بیمار ہو جائیں گے. اپنی ہر خوشی کو شیئر کر رہا ہے، بڑی گاڑی کے ساتھ فوٹو، بڑی بلڈنگ کے ساتھ فوٹو، کہیں گھومنے کیا فوٹو، یہاں تک کربلا کو بھی نہیں چھوڑ رہا. تم زیارت کرنے گئے ہو یا ریاکاری کرنے گئے ہو؟ فوٹو وہ اچھا جو اللہ لے، فوٹو وہ اچھا جو نام اعمال میں لکھا جائے. ساری عبادتوں کو ریاکاری میں تباہ کر دیتا ہے. کوئی چار لوگوں نے تمہارا پزا کھانا دیکھ لیا تو کیا دعا کریں گے اور پزا کھاؤ؟ چار نظریں لگیں گی، پیٹ میں درد ہو جائے گا. علی ابن ابی طالب زمین پر بیٹھے روٹی ڈبو کے کھا رہے ہیں. اب اس کے تصور میں یہ تھا کہ بہادر ہوتا ہے بڑے بڑے بازو ہوں، ڈولے شولے ہوں، اس طرح آج کل ہے کہ اچھا باڈی بلڈر اور باڈی والا بندہ ہو. آیت اللہ بہجت تو پتلے سے تھے نا، ہماری نظروں میں تو آرنولڈ جیسا کوئی ہو وہ بہت بڑا بہادر ہے. تو اس نے یہ سوچا تھا کہ علی کا بہت بھاری بھرکم بدن ہوگا. اس نے دیکھا نہیں، سمپل سا بدن ہے اور زمین پر بیٹھے. تو لوگوں نے کہا یہ علی ہے، تعجب سے کہا یہ حیدر ہے؟ کہا یہ حیدر ہے. اس نے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا، اس نے میں ہاتھ کو بچھاؤں، اس نے انتر کو بچھاڑا، جو ایک دن میں ایک چھوٹا سا اونٹ کھا جائے، جو بکرے کے بکرے کھا جائیں، ایک اونٹ اپنے وزن پہ اٹھا لے. اور یہ جوان جس کا سن تب جوانی تھی اور اب ایسا بدن، کمزور بدن، نحیف بدن، یہ کیسے اس کو بچھا سکتا ہے؟ سوال علی سے ہے تو علی سے پوچھ، اعتراض علی پر ہے تو علی سے پوچھ. جب کہنے لگا کہ آپ حیدر ہیں، کہا میری نام، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، کہ آپ علی ہیں، کہا میں علی ہوں. آپ نے انتر کو بچھاڑا، آپ نے مرحب کو بچھاڑا، آپ نے امر بدت کو بچھاڑا، امام فرماتے ہیں سب کو میں نے بچھاڑا. فرماتے ہیں اس جسم سے یہ ممکن نہیں کہ یہ جسم خیر کے اندر کو اٹھائے. امام فرماتے ہیں میں نے جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ روحانی طاقت سے بچھاڑا تھا. ناز کرنے کے لیے پیدا ہوا، نہ کہ تبرک جاہلی کے لیے. یہ سوچ ہے مومن کو سوچنا چاہیے، حسین کی مجد کیا لینے آئے ہو؟ دن رات روتے رہو، کیا فائدہ ہوگا رونے سے؟ وہاں فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے روتے ہیں، لیکن یہ رو نہیں رہے، ہنس رہے ہیں، یہ اپنی حالت پہ ہنس رہے ہیں. امام رضا کو کہا مولا کیوں؟ آج روتا ہے کل جا کے پھر گناہ کرتا ہے، آج روتا ہے پھر روتا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے. آج رہوں گا پھر گناہ کروں گا، رہوں گا پھر گناہ کروں گا. تو بعض شیعوں کا گریہ ایسے ہے رو کس پر؟ ظلم پر.
کس پر؟ وجود پر، نگاہ حرام پر، قصاب قلب پر، حسد پر، بغض پر.
یہ صفات ہیں جنہوں نے شمر کو شمر بنایا. جنگ جس میں شمر سے نہیں ہے اس کا جسم تیری طرح تھا، وہی گوشت، وہی ہڈیاں، وہی کھال، وہی خون. کیا تھا یزید کا جسم؟ لعنت جسم پہ نہیں بھیج رہا، لعنت اس کے کردار پہ بھیج رہا ہے، ان صفات پہ لعنت بھیج رہا ہے جو یزید کے وجود میں تھی. تو اے جوان سوچ، کہیں وہ صفات تیرے وجود میں آ تو نہیں ہے. وہ سوچ یزید، وہ فکر یزید، وہ آئیڈیولوجی آف یزید تمہارے ذہن میں آ تو نہیں رہی. اس آئیڈیولوجی سے بچ، اور تمہیں چلنا ہے کس کی آئیڈیولوجی پر؟ حسین کی آئیڈیولوجی پر. حسین کی آئیڈیولوجی ہے ایثار کا نام، قربانی کا نام، فداکاری کا نام، اور کسی مومن کے غم کا، اپنے دل میں غم کو بٹھانے کا نام. صلوات پڑھ محمد والا. حسن آئی ایس او کے نائب صدر ہیں عباس ٹاؤن کے. کل کی بارشوں سے سنا کوئی دیوار گری یہاں پہ، اس کے بعد سے وہ لاپتہ ہے. دعا کرے پروردگار عالم تم کو جہاں بھی ہوں صحت و سلامتی کے ساتھ پلٹا دے، اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہی تو ہے مجلسوں میں دعا کیا کریں. خدا کیوں اجتماعی دعاؤں کا فائدہ ہے؟ کیوں دعائے کمیل؟ اہل بیت کے کچھ معجزے ہیں جو ہم ممبر سے ذکر کرتے ہیں، جن کو مردہ معجزے کہا جاتا ہے، یعنی تاریخ کے معجزے. اگر میں کسی کو کہوں کہ مولا نے سورج کو پلٹایا تو کوئی دوسرا مسلمان یقین تو نہیں کرے گا. میں کہوں کہ علی نے ٹھوکر ماری کسی کو زندہ کیا، وہ یقین تو نہیں کرے گا. کچھ اہل بیت کے ہیں زندہ ہونے سے. وہ کسی کو بھی دکھاؤ تو مان جائے. جیسے طب اہل بیت ابھی ایک نیا علم اور نالج آئی ہے، ہم کہتے ہیں یہ اہل بیت کا زندہ معجزہ ہے. جب کسی کینسر والے کو اہل بیت کے فرمان کے مطابق کھلاؤ تو اسے کیا ملے گی؟ یا جیسے کہ اہل بیت کی دعائیں، کئی اہل سنت کے برادران دعائے کمیل پڑھ کے شیعہ ہو گئے. واقع امام کہتے ہی اسے ہیں جس کی زبان سے. سب سے کافی اہل سنت کے تاجر، بزنس مین، کافی لوگ ہیں. ان کو اگر آپ گفٹ دینا چاہتے ہیں نا، آپ ان کو کہیے بھائی یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے اماموں کا کلام ہے. دیکھو کہ خدا سے بات کیسے کی جاتی ہے. بہترین دعا، واقع اعجاز آفرین دعا جو ہے، دعا عرفہ ہے. واقعا کھڑے ہو کر امام حسین نے پوری دعا پڑھی، کھڑے ہو کر. کیا کسی عام انسان، دیکھیے آپ کسی کی تعریف بھی کریں، آپ چار لفظ بول کے تھک جائیں گے، پانچ لفظ بول کے تھک جائیں گے، چار لائنیں، دس لائنیں کسی سیاستدان کی، کسی حاکم کی، کسی بادشاہ کی، زیادہ دو صفحے لکھ کے آپ تھک جائیں گے. امام حسین اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. کیسی کیسی تعریفیں، جیسے بچے کو بہلایا جاتا ہے، تعریف کی جاتی ہیں، ایسے اللہ کی تعریفیں کر رہے کر رہے ہیں. اس کے بعد اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں. پھر عجیب جملے تھے، منہ کی عروق کی لائن، اے خدا میرا دماغ، اے خدا میری آنکھیں، اے خدا وہ خون جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، میں اس سے تیرا ذکر کر رہا ہوں. اپنے بدن کے ہر حصے کو یاد کرا رہے ہیں کہ اے خدا یہ نعمتیں تو نے مجھے دی. مکمل حضور خدا نے اپنے وجود کو ڈال دیتے ہیں. واللہ یہ دعائیں چھپوائیں اپنے اہل سنت کے بھائیوں کو دیں، احساس ہو کہ امام کسے کہا جاتا ہے، کس نعمت کبرا سے تاریخ میں رہنے والے فاسقوں نے ان کو دور کیا ہے. اس کی ایسے مثال دوں اپنے ایک مسلمان بھائی کو، اہل سنت کے بھائی کو، دیکھیے یہ سورج ہے یا کوئی بلب ہے، اگر میں ملینس آف میٹرز کے فاصلے کے ساتھ سورج کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو میں تھوڑی سی سورج کی روشنی کو روکوں گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ یا سورج نکلا ہوا ہے، آپ یہاں پہ سورج کے سامنے کھڑے ہو جائیں، زیادہ زیادہ یہ بندہ سورج کی روشنی سے محروم ہو جائے، لیکن یہاں والے کو روشنی ملے گی، وہاں والے کو روشنی ملے گی. لیکن اگر کوئی سورج کے قریب جائے اور سورج کو روک لے
تو یہ ظلمت پورے دنیا پہ چھا جائے گی.
یا ایسے ہے کہ ایک آسمان کا بادل آئے اور یہ بادل سورج کے سامنے رک جائے، یا جیسے چاند گرہن اور سورج گرہن ہوتی ہے، جیسے وہ سورج کے سامنے آتا ہے پوری کائنات میں اندھیرا چھا جاتا ہے. تو جو زمین پر سورج کا سامنا کر رہا تھا اس کا گناہ کم ہے، جو وہاں پر سورج کو روک رہا ہے وہ پوری کائنات کو محروم کرتا ہے. جو آج آل رسول کو مارے یا دین خدا کا دشمن ہے وہ اتنا گناہ گار نہیں ہے. یہ تصور کرو جس نے مصطفیٰ جیسے سورج اور علی جیسے جان کا نور ہوگا. کسی کو قرآن سے آئے تو وقت نہیں. اللہ کہتا ہے ایک ایسا ہے جسے میں ایسا عذاب دوں گا کائنات میں، ایسا عذاب میں نے کسی کو نہیں دیا. ایک ایسا ہے جس کے پاؤں میں ایسی ہتھکڑیاں باندھوں گا، ایسی بیڑیاں باندھوں گا اور رگڑتا ہوا قیامت میں لاؤں گا، جس کو میں نے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا. کہا امام سے پوچھا کہ مولا وہ کون ہے؟ کہا جس نے بابا علی کا حق چھینا تھا، جس کو قرآن نے زعیم کہا، جس کو قرآن نے مناع للخیر کہا، جو خیر کا روکنے والا تھا، معتد عظیم کہا، جو بار بار اپنی قسموں کو توڑتا تھا. اور مولا علی کے پاس ہے، کہنے لگا یا علی میں نے سنا ہے یہ آیتیں میرے لیے پڑھتے ہو. امام نے کہا تجھے بتاؤں بنو ملیہ کے لیے کیا پڑھتے ہو؟ صرف تیرے لیے نہیں بنو ملیہ کے لیے پڑھتا ہے. لیکن سب سے بڑا گنہگار وہ ہے جس نے علی کو ہدایت دینے سے روکا، اس چاند کو روک لیا، سورج کو روک لیا، پوری کائنات ابھی اندھیرے میں. بل یوم ظہور تو ہونا ہی ہے، لیکن اے مسلمانوں، اے ہمارے جانے والوں، ایک گہری ظلمت میں تمہیں رہنا پڑے گا. وہ ہیں 10 راتیں، من الحسن الى الحسن، علی کے بعد حسن سے لے کر اگلے حسن، یہ 10 راتیں جس میں تمہارا امتحان کیا جائے، جس میں گہرا اندھیرا ہوگا، جس میں شیطانی ظلمتیں، وسوسیں، بد کرداریاں، بد ہونا، ایک نامید نہ ہونا، ایک دل کو ضرور ہونا ہے. نوح کی قوم بھی نا امید ہوئی لیکن اللہ کے سیلاب کو تو نے نہیں دیکھا. نبی فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، ایک طرف پوری کائنات کے مسلمان، ایک طرف اہل بیت کے چڑھنے والے. اگر تم سفینۂ حسین میں چڑھ گئے جو سفینۂ نوح کی طرح ہے سب ڈوب جائیں گے، لیکن اگر تو اس کشتی میں سوار رہا، حسین کے نظریے پہ سوار رہا، صلوات پڑھے محمد والے، مان لیا کہ یہ بھائی ہے تو کبھی بھائی بھائی کو جھگڑنے میں جاتا ہوا پسند نہیں کرتا. تبھی امر بالمعروف نہیں ہے منکر، اچھائی کی دعوت برائی سے روکنا ہر مومن پر واجب ہے. عجیب روایت ہے کہ آپ نے پانی کا ببل دیکھا ہوگا، ایک حباب جیسے کہتے ہیں، حباب بالکل صاف ہوتا ہے، ورنہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اس حباب کے اندر سب دیکھ رہے ہوں گے لیکن اس حباب کے اندر قید میں ہوں گے، پکاریں گے، چیخیں گے، مولا علی مجھے بچا دے، آقا حسین مجھے بچا دے، امام زمانہ مجھے بچا دے، لیکن آواز آئے ہم آنا بھی چاہیں آ نہیں سکتے. اس حباب نے تجھے گھیرا ہوا ہے. کئی قرآن کی آیتیں ہیں، کئی حبیب اگر کچھ لوگوں کی شفاعت تو بھی کرے پھر بھی ہم شفاعت کو ایکسیپٹ نہیں کریں.
شفاعت کی قابلیت ہو تو شفاعت،
شفاعت کی صلاحیت ہو تو شفاعت، ایسے شفاعت نہیں ہوتی.
فرمایا چیخ نہیں دے. میں نے سوچا یہ کون جب حدیث کو یہ دوسرے کو ایمان تھا. فرماتا ہے
سب نے سنی ہوئی ہے لیکن ہم غور نہیں کرتے. لن تنالوا شفاعتنا
من استخف بصلاته. جو اپنی نماز کو خفیف سمجھے.
عربی میں جب لفظ لام نون آتا ہے یہ نفی عبد ہے. نفی عبد حضرت موسیٰ کی قوم کو کہا کہ لن ترانی، تم کبھی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے، کبھی بھی نہ یہاں نہ وہاں. یہاں پر میرے چھلے نام فرماتے ہیں کبھی بھی نہ یہاں نہ وہاں، کبھی بھی ہماری شفاعت کو حاصل نہیں کر سکتا. من استخف بالسلام، یہ نہیں کہا جو نماز نہ پڑھے،
میں نماز کو خفی سمجھ چھوٹا سا.
یا مراد صرف نماز نہیں ہے، یعنی جو احکام خدا کو چھوٹا سمجھے.
ارے چھوٹ آدمی پڑھی تو کیا ہو، کل پڑھ لیں گے، یہ کر لیں گے. جو حکم خدا کو خفیف سمجھے،
یہ جو اللہ کے حکم کو خفیف سمجھ رہا ہے، یہ حکم خدا کو خفیف نہیں سمجھ رہا.
جو خدا کے حکم کو ذلیل کرے اس کو ناچار اور نادار سمجھے، یہ اللہ کے حکم کو نادار نہیں سمجھ رہا
بلکہ یہ حکم دینے والے کو نادار سمجھ رہا ہے. ہم کیوں کہتے ہیں جو امام بارگاہ کی بے حرمتی کرے امام بارگاہ کی نہیں ہے، حسین کی بے حرمتی ہے. جو عالم کی بے حرمتی کرے یہ عالم کی نہیں، یا عباس کی بے حرمتی ہے.
جو فرمان خدا کی بے حرمتی کرے
یہ فرمان خدا کی بے حرمتی نہیں، اللہ کی بے حرمتی. سیم نظریہ رکھو نا. جب یہی نظریہ رکھتے ہو کہ ہم یزید پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے بنانے والے پر بھی، کڑی جلدی جاتی ہے نا کہ کس نے بنایا، عوامل کون تھے، اساس کون تھے، ان سب پر لعنت ہے.
اسی طرح جب احکام الہی میں آتے ہو،
جب نافرمانی کرتے ہو حکم خدا کی، یہ حکم خدا کی نافرمانی نہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے،
یہ خدا کی بہتری ہے. لیکن اس سب کے باوجود احمد فرماتے ہیں آ جا اس در پر.
یہ در در رحمت ہے،
یہ مستشفیٰ ہے اس کے لیے جہاں جسم کو بھی شفا مل رہی ہے، روح کو بھی شفا مل رہی ہے. یہ واقعہ میں نے انچولی میں نقل کیا، یہاں بھی کر دوں جو مومنین وہاں پر موجود نہیں ہوں گے.
احبیت فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں تم سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنا ہم تم سے محبت کرتے. حدیث ہے انا و علی ابوا حاضر الامہ میں، اور علی اس امت کے دو باپ.
ایک قافلہ افریقہ کا،
ایک دوست نے ہمیں سنایا تھا جو موثق تھے، کسی مولانا سے، مولانا سے بھی ہم نے سنا تھا یہ واقعہ. 2004 یا 2003 میں جب صدام واصل جہنم ہوا یہ عراق کا،
تو آپ کو پتا اس وقت چیکنگ لائنس بہت زیادہ ہو. ایک ماں ہے اپنے والد اور والدہ کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ چلے کے امام حسین کی زیارت کرنے.
راستے میں چیک پوائنٹس بہت تھے، بار بار اتارتے تھے، چیک کرتے تھے.
بچہ تھک گیا، سو گیا. ایک چیک پوسٹ والے اس نے کہا پاسپورٹ دکھاؤ، انہیں پاسپورٹ دکھایا. انہوں نے کہا بچے کو اٹھاؤ نہیں، بچہ سو جا رہا ہے،
ہم پاسپورٹ چیک کریں گے اور آپ آگے بڑھ جائیں. کہا چیکنگ ہوئی، آگے بڑھ گئے، نجف پہنچے. اب گرمی، نجب جیسے پہنچے تو بچے کو اٹھانا چاہا، بچہ اٹھ نہیں.
ہم نے کہا شاید گرمی بی پی لو ہو گیا ہو، بچہ بے ہوش ہو گیا. پانی لگایا نہیں، ہاسپٹل لے جائے.
ڈاکٹرز نے نبض چیک کی، آپ کا بچہ تو ایکسپائر ہو گیا.
یہ ماں کہتی ہے کوئی 10-15 سال کے بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا.
بڑی حسرتیں لے کر اپنے بچے کو نجف آئی تھی، غسل ہوا، کفن ہوا، بچے کو وادی السلام میں دفن کیا.
اب یہ ہوٹل میں بیٹھتے ہو گئے، اس کی ماں نے کہا کہ بیٹی چلو مولا علی کے حرم میں من ہلکا ہو جائے گا، کرو
اللہ بچے کے درجات کو بلند کرے. کہنے لگی اماں میں یہاں پہ مولا سے کچھ مانگنے آئی تھی.
اتنے سالوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا، علی نے وہ بھی لے لیا.
الیاس باللہ، الیاس باللہ، اے کاش میں آتی ہی نہ.
نہ کربلا آتی نہ نجف آتی، میرا بیٹا بچ جاتا. کبھی کبھی ہوتا ہے.
ماں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، وہ جب چاہے نعمت دے، وہ جب چاہے نعمت لے، یہ امانت الہی ہے. یہ غلط سبجیکٹ ہے، اس میں نہیں جا رہا.
کہ شب کے اندر چھپے امام کے بیٹے جناب اسماعیل جب وہ بیمار ہوئے تو میں نے امام کو پریشان دے.
ایک مرتبہ مولا کے گھر گیا پوچھنے کے، مولا بیٹے ٹھیک ہوئے نہیں ہوئے، جب دروازہ کھولا مولا بالکل مطمئن تھے، میں خوش ہوا. میں نے کہا مولا بیٹے ٹھیک ہو گئے؟
امام نے کہا نہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون. تیرے بارے میں بس سمجھ نہیں آتی، جب بیمار تھا تو آپ پریشان تھے، اب بیٹا مر گیا ہے آپ کے چہرے پر اطمینان ہے.
کب پریشان اس لیے تھا، جب تک زندہ ہے اللہ کی امانت ہے،
امانت کا خیال کرنا مجھ پر واجب ہے، میں امین ہوں. لیکن جب وہ چاہے اپنی امانت کو واپس لے، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے کا؟
تسلیم
یہ مقام ہے. اپنی چاہنے والے اتنی معرفت کے مقام میں تو نہیں،
میں علی کے حرم میں نہیں آؤں گی. ماں نے بہت سمجھایا، نہیں ہے. قافلہ کربلا پہنچا، ماں نے کہا علی کے پاس،
حسین کی زیارت کری، اماں حسین کی زیارت کری، ایک ہی بیٹا تھا انہوں نے، وہ بھی مجھ سے لے
کا بہت سمجھا گیا، راضی نہیں. آخری دن ماں نے کہا کل پرسوں ہم چلے جائیں، حسین سے ناراض ہو، علی سے ناراض.
تو چلو ناراضی سے، تم نے حضیر کا فرمان نہیں سنا، فرمان اپنی خوشیاں اپنی ناراضگیاں اپنی پریشانیاں ہمیں آ کر بتاؤ،
اپنا غم اپنا ہم سب ہم سے آ کر شیئر کیا کرو. شکایت ہے، لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، حرم جا.
ہوٹل میں کیوں بیٹھے ہو؟ جو کچھ کہنا ہے بیٹھ کو کہو. علی کے روزے کو حسین
عباس کے روزے پر بھائی ہیں حسین کے، شکایت کرو.
اس کو زبردستی عباس کے حرم میں دیا.
ماں کہتی ہے جیسے غازی عباس کے حرم میں داخل ہوئی، اترائی تھی دور سے غازی عباس کی زری کو دیکھ رہی تھی. اب ماں کہتی ہے برداشت نہ ہوا،
میرا سب ٹوٹ گیا. میں نے کہا غازی عباس ایک ہی بیٹا تھا،
اس کے بغیر میں زندہ رہ نہیں سکتی،
یا مجھے بیٹا واپس کریں یا مولا مجھے بھی اٹھا لیں. وہ کہ کہنے لگی عباس
مجھ میں زینب جتنا صبر ہوں،
حسین
میں بیٹے کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا. اتنا کہہ کر زمین پر بیٹھی اور دھاڑے مار مار کے رونے لگی.
ماں کہتی ہے اتنے میں مجھے عباس کی زری سے ایک بچہ آتا ہوا دکھا.
کہتی میں نے سوچا کہیں شدت غم سے خواب تو نہیں دیکھ رہی.
ماں کو کہا اماں کی جو بچہ آ رہا ہے اس کی شکل میرے بیٹے سے ملتی ہے. ماں نے غور سے دیکھا کہ
کوئی اور نہیں، ہمارا ہی بیٹا ہے. کہ بچہ دوڑتا ہوا آیا اور ماں کے سینے پہ چپک گیا.
تو مر گیا تھا، ایک مرتبہ زندہ ہو کے آ گیا.
بیٹے سے کہا کہ میرے لال کو کہاں تھا؟ کہ اماں میں آپ ہی کو ڈھونڈ رہا تھا، جب میری آنکھ کھلی میں نے خود کو لوگوں کی بھیڑ میں پایا.
میں نے آپ کو بلایا، انکل کو بلایا، دادا کو بلایا، کوئی نہیں تھی.
اماں جب پریشانی کے آرم میں رونے لگا، اتنے میں نے دیکھا دور سے گھوڑے سوار آ رہا
ہے. اس گھوڑے سوار کے ساتھ ایک حسین جوان.
اماں جیسے وہ قریب آیا، اس نے کہا میرے لال میرے بچے رو کیوں رہا ہے؟ میں نے کہا اماں گم ہو گئی، دادی مل رہی ہے، دادا مل.
اس نے بچے آ جا گھوڑے پر بیٹھا، میں تجھے لے کر جاتا ہوں تمہاری اماں کے پاس.
کہتے اتنے میں اماں میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، میں نے کہا انکل چھوٹا ہوں، گھوڑے پہ کیسے بیٹھوں؟
گھوڑے سوار میں اپنا لال میرے ہاتھ ہے.
اماں ساتھ میں جو جوان تھا
جوان،
اس نے مجھے اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھا.
اب یہ بچہ کہتا ہے اماں جیسے گھوڑے پہ بٹھا میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈال دیا.
جیسے کمر میں ڈالے، اما میں نے کسی گرمی کا احساس کیا، میں
نے کہا انکل یہ گرمی کیسی، خون آ رہا
ہے، میں یہاں تک کہ زری کے قریب لے آیا
اور مجھے کہا میرے بچے یہیں پہ کھڑے ہو جائے، ابھی تیری ماں آنے والی ہے،
میرے لال جب ماں سے ملو تو ماں کو یہ جملہ کہنا،
میں کہوں گا عباس کا یہ جملہ صرف اس دکھیاری ماں کے لیے نہیں، ہر مومن کے لیے،
ہر جوان کے لیے، ہر میری ماں اور بہن کے لیے، فرمایا جب اپنی ماں سے ملنا تو یہ کہنا،
چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم اہل بیت سے ناراض نہ ہو جائیں،
تمہاری ناراضگی پسند نہیں ہے،
ارے جو ماں سے زیادہ محبت کرے،
جو باپ سے زیادہ محبت کرے، تو اے جوان مجھے یہ بتا
تو کیسے اپنے کردار سے ماں سے ہونا ہے،
جب بھی شیطان گمراہ کرے نا یہ سوچا کر تیرا کوئی غریب امام ہے،
جو مولا فرماتے ہیں ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے دادا حسین کا خون بھرا دیتا ہے،
ارے تم سال میں چند مہینے روتے ہو، جو روزانہ اپنے دادا کے کرتے کو دیکھ کر روتا ہے،
خوشیاں دو اس مولا کو،
یقین ہے کہ تیرا مولا دے گا، دلوں کو کربلا لے جاتے ہیں
اور سلام کریں ایسی عظمت
جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا کہ تیرا بچہ جنت میں بن جائے،
آج ایک بلین سے زیادہ مسلمان ہیں،
ساروں نے اہل بیت کا دامن چھوڑا، اس قوم کے چند بچے، چند ملین
تو شیعہ کہتے ہیں
جنہوں نے خود کو اہل بیت سے چھوڑا،
تصور کرو اگر کربلا نہ ہوتے،
واللہ اگر کربلا نہ ہوتی حسین نہ ہوتے اور وہی یزید حکومت کر رہا ہوتا،
آج تیرے بچے بھی وہی کر رہے ہوتے جس عمر کے بچے کر رہے ہیں، اس فسق میں، اس فجور میں، اس شراب میں، زنا میں، بدکاری میں،
یہ مسلمان کی بچیاں نہیں ہیں جو ناچ رہی ہیں، یہ مسلمان کے جوان نہیں ہیں جو شراب پی رہے ہیں،
کیونکہ وہی تربیت یزید آ رہے ہیں، آج تھوڑا بہت جو ایمان بچا ہوا ہے یہ زینب کا احسان ہے، جو ان کٹے ہوئے بازوؤں کا احسان ہے، یہ ننے سے علی اصغر کا احسان ہے، یہ زینب کی لوٹی ہوئی چادر کا احسان ہے، السلام علی
سے
حکومت شہر کے باہر تھا، بابا نے فرمایا حسن رات ہونے دو، بازار بند ہونے دو، میری بیٹی کا قافلہ عباس رات ہو گئے، بابا خود مجھے لینے آئے، میری اونٹ کی مار کو تھاما، یہاں قافلہ چلتا رہا، بابا نے کہا سیدا ذرا ہماری کا پردہ ہٹانا، عباس میں نے پردہ ہٹایا، بابا نے کہا عباس میں بیٹی تھی بیٹا نہیں تھا، شہید بابا نے پھر کہا زینب ہماری کا پردہ ہٹانا، عباس میں نے پردہ ہٹایا، بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو یہ خوبیوں کے گھر ہے، عباس سمجھ میں نہیں آ رہا، سواری پھر آگے بڑھی، بابا نے کہا پردہ ہٹانا، میں نے پردہ ہٹایا، جو گھر عباس میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا بابا بازار دکھانا، میں حسن کو دکھایا، حسین کو دکھایا، بیٹیا اور بازار، پردے دار اور بازار، ایک مرتبہ بابا نے سواری بٹھائی، کبھی میرے سر کا بوسا، کبھی میرے ہاتھوں کا بوسا، رو کر کے میرے سردار یہی بازار ہوگا، وہ تیرے ہاتھوں میں رسیا، تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، میرے کا بابا امام ہیں، میں غیب جانتے ہیں، لیکن بابا ایک سوال کرنا چاہوں گی، بابا جس بہن کا بھی ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں رہتا، وہ اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، اللہ نے حسن جیسا، اللہ نے حسین جیسا، اللہ نے عباس جیسا، اب سنو گے زینب نے کیسے خدا حافظ دیا، عباس کھڑا ہو جا، عباس کھڑے ہو گئے، مرتبہ زینب نے دونوں بھائی عباس کے گلے میں ڈالی، کہا خدا حافظ عباس، اب میں زینب سمجھ گئے میری چادر اترنے کا وقت قریب ہے، وہ سکینہ کو سمجھ لگے،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.